الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم.
یہ مضمون چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش کے سامان. گزشتہ نشستوں میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس نئے موڑ پر ایسی مثبت تبدیلی پیدا کرنے کے نئے سال کے آغاز میں اپنی زندگی کو ایسا نیا رخ دے دیں کہ جو کچھ سابقہ زندگی میں کمی کوتاہی ہو گئی سو ہو گئی, اس پر تو اللہ پاک کے سامنے سچے دل سے ندامت کے ذریعے توبہ استغفار کر کے معافی حاصل کر لی جائے, اور ما بقیہ جو زندگی کے دن باقی رہ گئے ان کو ایسا صاف ستھرا گزارنے کا عزم مصمم کر لیا جائے کہ زندگی ایسی دھلی دھلائی صاف ستھری پاکیزہ ہو کہ جب پیغام اجل آئے تو اس وقت ہمیں کفے افسوس نہ مننا پڑے. موت ایسی اچانک آنے والی چیز ہے کہ جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو انسان ہاتھ پاؤں مارتا رہ جاتا ہے, لیکن موت اچانک بھرے مجمع سے جس کا فیصلہ آ چکا ہو اس کو اچک کر لے جاتی ہے. تو عقل مند انسان جو پہلے سے تیار تھا, گناہوں کی مغفرت اور بخشش حاصل کیے ہوئے ہے, نیکیوں کا ذخیرہ اپنے ساتھ ہے, جب پیغام اجل آتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہر ایک کو پلٹ کر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, پھر پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے. جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. موت کے عجیب و غریب عنوان تحریر ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اپنے اس علاقے میں جو ایک مشہور دکان ہے تنویر اسپورٹس کے نام سے, یہاں الطاف بک کے سامنے, وہ جو مالک تھے تنویر اسپورٹس والے, حضرت عبدالس حضرت والد ماجد سے بھی بڑی والہانہ محبت فرماتے تھے, ہم سب بھائیوں سے بھی بڑی عقیدت مندی تھی. جب کبھی ان کی دکان پر جانا ہوتا بڑی محبت سے بڑے احترام سے پیش آتے. پورا خاندان عمرے کے لیے گیا, تقریباً 30 سے 35 افراد پر مشتمل پورا, گھر والے عزیز اور اقارب سارے تقریباً رشتے دار ہی تھے. پہنچ گئے مکہ مکرمہ, عمرے کی ادائیگی میں جس وقت سعی کر رہے تھے سینے میں تکلیف محسوس ہوئی. عمرے سے فارغ ہو کر سامنے ہی بالکل ہوٹل لیا تھا, وہاں اپنے قیام گاہ میں جب پہنچے تو عمرے کی ادائیگی کے بعد نیچے ہی کوئی ڈاکٹر کا کلینک تھا, وہاں بھی آئے, ان کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ معمول کا طرف درد ہے, خطرے کی بات نہیں. ابھی پہنچے ہی ہیں حرم محترم کعبہ مشرفہ کا طواف کر چکے, عمرہ کر چکے, اور ایک دکھن سینے میں محسوس ہو رہی ہے, لیکن کیا معلوم کہ یہ دکھن آخرت کی طرف سفر کا پیغام ہے. اسی رات ایک دن بھی پورا نہیں گزرا کہ دوبارہ سے دل میں درد ہوا, اور وہی دل کا درد اٹیک ثابت ہوا کہ اس سے پہلے بھی اٹیک ہو چکا, اور یہ دوسرا کے اٹیک تھا کہ اس کے اندر یہ جانبر نہ ہو سکے. اسی رات اللہ کو پیارے ہو گئے. یہاں سے چلے پورا خاندان عمرے کی ادائیگی کے لیے, لیکن حقیقت میں وہاں موت لکھی ہے. عمرے کی سعادت بھی نصیب ہو گئی, پاک و صاف ہو گئے, سرزمین حرم پر اللہ پاک کی طرف سے موت کے فیصلے لکھے تھے, اور پھر حرم محترم کعبہ مشرفہ کی امامت کے اندر جنازے کی نماز نصیب ہوئی, اور جنت المعلیٰ کے اندر سپرد خاک کر دیے گئے. پورا خاندان گیا ہوا ہے, لیکن موت کے آگے سارے بے بس ہیں. وہاں جب موت کا فرشتہ آ گیا تو چن کر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے لیے فیصلہ آیا ہے. میرے محترم بزرگو, زندگی تو بڑی تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے, موم بتی کی طرح پگھل رہی ہے, برف کی طرح گھل رہی ہے. سعادت مند حضرات وہی ہیں جو ہر موقع پر اپنے لیے نئے فیصلے کر کے زندگی میں مثبت تبدیلی کر کے ایسی صاف ستھری زندگی گزارنا شروع کر دیں کہ جب اللہ کی طرف سے فرشتہ اجل آئے تو اس وقت پھر ہمیں کبھی افسوس نہ ملنے پڑے. تیاری پہلے سے ہو, اور جس وقت پیغام مل جائے اس میں تو پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ لمحے بھر کی تقدیم, لمحے بھر کی تاخیر پھر نہیں ہوتی. اس لحاظ سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے, سعادت مند بننے کی ضرورت ہے کہ انسان نیکیوں میں ایسا لگا رہے کہ اللہ پاک نیکیوں ہی کی زندگی میں اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرما دے. ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی افضل الحق صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ جب ماضی کے اندر کبھی میں دعائیں کراتا تھا کہ اے اللہ حرم محترم کا ہمیں قیام عطا فرما, وہاں کی روزی ہمیں عطا فرما, وہاں کی زندگی اور وہاں کی موت عطا فرما, تو یہی ہمارے تنویر اسپورٹس والے ہنس کر کہا کرتے تھے بھائی سے کہ آپ تو سارا ہی سب کچھ وہاں کے لیے مانگ لیتے ہیں, نہ جانے کس کے دل کی کیا آرزو ہو اور کس کے دل کی کیا تمنا ہو, کس انداز سے اللہ پاک کہاں کس کی موت لکھی ہے. ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت, کس سرزمین پر اس کی موت واقع ہوگی کسی کو معلوم نہیں. اللہ پاک سے ہمیشہ اپنا رابطہ رکھا جائے, اپنے معاملات صاف ستھرے کر لیے جائیں, زندگی گناہوں سے بچ کر گزار دی جائے, نیکیوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پر رونق بنا لیا جائے, تو پھر ایسے انسان کے لیے زندگی بھی بابرکت ہوتی ہے اور اس کا دنیا سے رخصت ہونا بھی بہت ہی سعادت مندی والا ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ موضوع چل رہا تھا کہ جو بھی بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اپنے گناہوں پر نادم ہو کر مغفرت مانگتے ہیں, تو اللہ پاک نے فرما دیا انی لغفار لمن تاب, جو بھی توبہ کرنے والا ہے میں اس کے توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں, اور جو بھی اعمال صالحہ کرتا ہے نیکی اور تقوی کو اختیار کرتا ہے تو وہ میری مغفرت اور بخشش کا مورد اور مستحق بن جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی عقل سلیم نصیب ہو جائے, فکر آخرت نصیب ہو جائے, کہ ابھی سے ایسے سنبھل کر چلنے والے بن جائیں کہ زندگی بھی ہماری پاکیزہ ہو, موت بھی ہماری پاکیزہ ہو. یہ چیز انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب اللہ والوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اپنے معاملات کی صفائی شروع کرتا ہے. جس کسی سے قرض لیے ہیں وقت پر قرض کی ادائیگی کی فکر رکھتا ہے, امانت رکھی ہے تو اس کو دیانتداری کے ساتھ واپس کرتا ہے. جس کسی کے حقوق اپنے ذمے لاگو ہیں ان تمام حقوق سے دست برداری اچھے انداز سے کر لیتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرف توجہ نہ ہو تو پھر حق تلفی کے اندر انسان اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ جہاں اس کا بس چلتا ہے حق تلفی کر لیتا ہے. اس لحاظ سے یہ گناہوں کی دلدل ایسی نحوست والی ہے کہ جب انسان اس دلدل میں دھستا ہے تو دل بھی سیاہ ہوتا ہے, اور انسان کو پھر اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کے دل پر اثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نیکی کی توفیق انسان سے سلب ہو جاتی ہے, دل انسان کا زنگال ہو جاتا ہے, ایسا زنگال ہو جاتا ہے کہ پھر نہ تو قرآن کریم کی کوئی آیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے, نہ ہی فرمان رسول میں سے کوئی حدیث مبارک اس پر اثر انداز ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے نیک لوگوں سے انسان کو وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, نیک محفلوں کے اندر اس کا دل نہیں لگتا. جو انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے پھر اسی ماحول کے اندر اس کو تسکین ملتی ہے. اس لحاظ سے زندگی میں ابھی تو فیصلے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں کہ صاف ستھری زندگی گزارنی ہو تو صاف ستھرے ماحول میں انسان رہے, اٹھے بیٹھے صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت صالح ترا صالح کنت, نیک لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. نیک لوگوں کے اندر اللہ پاک نے ایسی نورانی شعائیں رکھی ہیں, جس طریقے سے سورج میلوں میل دور ہے لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی چمک دمک رکھی ہے کہ پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے. اللہ پاک کا کلام جو براہ راست اللہ پاک کی ذات سے نکلا ہے, یہ سورج سے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کھربوں درجے زیادہ نورانیت کے اثرات رکھتا ہے. وہ کلام جو براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے, اس کلام کی جو روشنی ہے, جو اس کی تاثیر ہے, جو اس کی رونق ہے, جو چمک دمک ہے, وہ ہمارے اس سورج سے اربوں کھربوں درجے زیادہ ہے. اللہ پاک نے ہمیں اس کلام سے مشرف فرمایا ہے, اپنا وہ نور عطا فرما دیا, اپنے وجود سے نکلا ہوا وہ کلام ہمارے سینوں کے اندر اللہ پاک نے محفوظ فرما دیا. قدردانی کی ضرورت ہے کہ اگر اس کلام کی قدردانی کی جائے, اس کی حق شناسی کی جائے, اس کے احکامات کو دل و جان سے اپنایا جائے, تو انسان کی زندگی ایسی منور اور ایسی چمک دمک والی ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو وہ چمک دوسروں کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے. احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا, اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود تو نیک نہیں ہوں. احب الصالحین, اللہ کے نیک بندوں سے مجھے محبت ہے, ان سے تعلق رکھتا ہوں. ولست منهم, اگرچہ میں خود تو نیک نہیں ہوں, لعل الله يرزقني صلاحا, شاید کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت کی بدولت مجھے بھی سنوار دے, مجھے بھی سدھار دے. تو یہ نیک محفلوں کے اثرات انسان کے دل دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں, انسان کی سوچ بدلتی ہے, زندگی میں مثبت تبدیلی آتی ہے. ورنہ تو انسان کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوتے ہیں, بقول کسی کے کہ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ, اس کے باوجود بھی انسان منصوبے اتنے لمبے لمبے بناتا ہے کہ الامان والحق الحق. ورنہ ہوشیاری اور سمجھداری تو یہ ہے کہ جوانی ہو یا ادھیڑ یا بڑھاپا, مرد ہو یا عورت, ہر حال میں تیاری رکھے, کیونکہ اس میں کسی کا بھی بھروسہ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں کہ کس کا فیصلہ کب کا ہوا ہے. تو تیاری رکھتے ہوئے انسان پرسکون زندگی گزارے, اللہ پاک سے خیر اور برکت مانگتا رہے, سلامتی مانگتا رہے, عمر کی درازی مانگتا رہے, زندگی میں عافیت مانگتا رہے, اور اللہ پاک کی کتاب اور عبادت کر کے اس کی مرضیات کو سمجھتا رہے. یہی اصل کامیابی ہے, بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے جینے والا انسان یہی کامیاب انسان ہے. زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی, بغیر توجہ کے بھی اللہ کے سامنے کھلے دل سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ, زندگی میں جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے قصور ہوئے, سارے کے سارے ہمارے گناہ اور قصوروں کو معاف فرما دیجیے. ہاتھ کے ہاتھ اپنے گناہوں کا معاملہ صاف کر لیا جائے, ورنہ تو موت کے آنے کے ساتھ ہی سارے رجسٹر بند, حساب کتاب جہاں سے وہیں کے وہیں جام ہو جاتے ہیں, جو حقوق ذمے سے وہیں بند ہو گئے, معاملات وہیں کل عدم ہو گئے, ساری چیزیں سیل کر دی گئی. اب حقوق کی ادائیگی آخرت کے اندر دلوائی جائے گی, اس سے پہلے کہ فرشتہ آئے اور آخرت کی طرف لے کر چلے, اس سے پہلے ہی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اور محاسبے سے پہلے اپنا حساب بے باک رکھے, آنکھ بند ہونے سے پہلے دنیا والوں کے سارے حقوق کی ادائیگی کر کے اپنے دامن کو صاف کر لے, اپنے معاملات کو سلجھا لے. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو, تعلقات کے اندر انقطاع ہوا ہو, معاملات میں خرابی ہوئی ہو, ابھی تو جان میں جان ہے, معافی حاصل ہو سکتی ہے, معافی تلافی کی جا سکتی ہے. لین دین کے اندر ادائیگی کے بعد اپنے معاملات صاف کیے جا سکتے ہیں. تو یہی چیز اگر سمجھ میں آ جائے زندگی سنور جاتی ہے, اور اگر لسٹم پسٹم زندگی گزارتے رہے اور اسی طرح چلے گئے, اس قدر الجھاؤ کا شکار اگر زندگی رہی, تو پھر آخرت کے اندر بھی جس الجھن کے اندر انسان مبتلا ہوگا کہ ایک کے حق کو دے کر نمٹنے نہیں پائے گا, کہ دوسرا حق کا مطالبہ کرنے والا آدم کے گا, کس کس کے حق وہاں چکائے گا. وہاں تو اپنی بنی پڑی ہوگی کہ اپنا معاملہ سمر جائے اور نجات کے فیصلے ہو جائے. ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے اگر معاملات والے آ گئے, حقوق کے مطالبے کرنے والے گئے, کس کس سے انسان نمٹے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, میرے کچھ غلام ہیں, وہ کبھی کبھی خیانت کر جاتے ہیں, کبھی چوری شکاری کر جاتے ہیں, کبھی میرے حکم کے خلاف ورزی کر جاتے ہیں. بسا اوقات مجھے بڑا شدید غصہ آتا ہے کہ غلام ہونے کے باوجود خرد برد کر جاتے ہیں, کسی چیز میں خیانت کر جاتے ہیں, کبھی جھوٹ بول جاتے ہیں, کبھی کام کو کہو تو ٹال جاتے ہیں. غصہ جب مجھے آتا ہے تو بسا اوقات میں مار پٹائی بھی کر جاتا ہوں, ان کی پٹائی لگا دیتا ہوں. تو آیا آخرت میں میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عدالت میں تم بھی اور تمہارے غلام بھی پیش کیے جائیں گے. غلاموں نے جتنی کوتاہی کی تھی تم نے جتنی سزا دی, اگر تو تمہاری سزا ان کی کوتاہی سے کم ہوگی تو تمہیں تمہارا حق دلوا دیا جائے گا, اور اگر تمہاری سزا ان کی کوتاہی کے برابر ہوگی تو تب بھی معاملہ برابر سرابر میں نمٹ جائے گا. لیکن اگر تمہاری سزا اور سرزنش ان کی کوتاہی سے زیادہ ہوگی تو پھر تم سے ان کے حق کی ادائیگی کروائی جائے گی کہ تم نے جو ظلم و زیادتی کی, وہ غلام ہونے کے ناطے بے بس تھے, بے یار و مددگار تھے, اور کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا. جو تم نے زیادتی کی ہوگی تو پھر وہاں ان سے تمہارا پورا بدلہ معاملات کا صاف کرایا جائے گا. یہ سن کر کیفیت تاری ہو گئی, رونے لگے, اور ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھ کر ایک طرف جا کر رونے لگے, اور اس قدر روتے روتے ہچکیاں بن گئیں کہ وہ منظر سامنے ہے کہ آج تو یہ میرے مملوک ہیں, میرے ماتحت ہیں, میرے غلام ہیں, جتنا چاہتا ہوں مان لیتا ہوں, اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہوں, لیکن کل کو عدالت الہی کے اندر دونوں پیش ہوں گے اور باقاعدہ میری اس سزا کا اور سرزنش کا حساب کیا جائے گا کہ میری یہ سزا ان کی کوتاہی کے برابر تھی اور زیادہ تھی. اس منظر کو سوچ کر جو کیفیت تاری ہوئی, روتے روتے ہچکیاں بن گئی, اٹھ کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں آخرت میں ان غلاموں سے اپنی نجات کا سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں دیکھتا کہ میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے سامنے آزاد کرتا ہوں. وہ غلام جو آج مملوک ہیں, ماتحت ہیں, تابع دار ہیں, کام میں کوتاہی کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں اور ہر طرح کی زیادتی کو جھیل رہے ہیں, لیکن اللہ کی ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. ان غلاموں تک کا حساب برابر کرایا جائے گا کہ اگر تم نے زیادتی کی, کل کو وہ تم پر حاوی ہوں گے, تم ماتحت ہوں گے, اور تم سے تمہارے جتنے بھی زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کیفیت بھی ہوگی کہ دنیا کے اندر اگر سنگھ والی بکری نے بے سنگھ بکری کو سنگھ مارا تھا, اللہ پاک ان دونوں بکریوں کو زندہ فرمائیں گے, سنگھ دار بکری کو بے سنگھ بنا دیا جائے گا, بے سنگھ کو سنگھ دیے جائیں گے, اور کہا جائے گا جتنا اس نے تجھ کو مارا تھا تو بھی آج اس کی مار لگا کر اپنا بدلہ برابر کر لے. جب وہ بدلہ لے لے گی اس وقت کہا جائے گا اب تم مٹی ہو جاؤ اور بالکل فنا ہو جاؤ, ختم ہو جاؤ, کونو ترابا, مٹی بن جاؤ. پھر ان جانوروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. یہی وہ منظر ہوگا جس کو دیکھ کر کافر پکار اٹھے گا, یا لیتنی کنت ترابا. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم تم کو ڈراتے ہیں ایک ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اس دن کہ جس دن ہر جاندار دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر, اس دن کافر پکار اٹھے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں انسان نہ ہوتا, میں بھی جانور ہوتا کہ آج مجھے جانوروں کا بدلہ دلوا کر مجھے مٹی کر دیا جاتا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہ دھکیلا جاتا. اس وقت کے آنے سے پہلے سنبھلنے والے ہوشیار ہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, وہ دن یاد کرو کہ جس دن روح الامین اور فرشتے سارے صف بستہ کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون, کوئی اللہ کے سامنے چوں تک نہ کر سکے گا, بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن, مگر رحمان جس کو بات کرنے کی اجازت دیں گے صرف وہی گفتگو کر سکے گا. وقال صوابا, اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک بات کہے گا. ذلک الیوم الحق, یہ دن آنے کے لحاظ سے بالکل برحق ہے, اٹل دن ہے, یہ آ کر رہے گا. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, تم میں سے جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لے. آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم تمہیں بہت عذاب سے ڈراتے ہیں جو بالکل قریب ہے, جس دن کافر یہ کہے گا کہ کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاؤں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، سعادت مند انسان دنیا ہی کے اندر اپنے معاملات صاف کر لیتا ہے، اپنے تعلقات کو استوار کر لیتا ہے اور قطع تعلقی کو ختم کر کے صلہ رحمی میں بدل لیتا ہے، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حقیقت میں اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور مأمون ہوں، اس کے پڑوسی محفوظ ہوں، اس کے دوست احباب محفوظ ہوں، اس کے تعلق والے، اس کے زندگی کے اندر جو بھی اس کے ساتھ اس کی آل اولاد ہو، اس کی بیوی بچے ہوں، اس کے گھر والے ہوں، جس کسی کے ساتھ زندگی میں اس کا واسطہ پڑتا ہے، یہ ساری کے سارے الارواح و جنود و مجندہ، اللہ پاک نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اپنے سامنے سب بستہ کھڑا کیا تھا، جو روحیں وہاں جس سب کے اندر جمع تھی دنیا کے اندر اسی ترتیب سے وہ ایک ساتھ پیدا ہوتی ہیں. ہم اور آپ بھی اس صفوں کے اندر نزدیک تھے، قریب قریب تھے، پاس پاس تھے، تبھی ہمارا اور آپ کا زندگی کا زمانہ یہی ہے. تو یہ ارواح وہاں جو نزدیک تھی، زندگی کے اندر بھی اللہ پاک ان کو نزدیک کرتے ہیں، دوسرے سے تعلقات روابط ربط و ضبط ملتے ہیں. ان تعلقات کے اندر اگر کوئی کسی کے حق تلفی کر جاتا ہے، جس طرح عالم ارواح میں ہم جمع ہوئے، اس طرح کر ہم دنیا میں جمع ہوئے، اس طرح کر پھر عالم محشر میں جمع ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو لوگ گزر گئے ان کے تو حقوق تلف نہیں کیے جاتے، جو لوگ آئیں گے ان کے حقوق تلف نہیں کیے جاتے. اس وقت جن کے ساتھ ہمارا ربط و ضبط ہے، بھلے وہ شوہر کے لیے بیوی ہو، بیوی کے لیے شوہر ہو، اولاد کے لیے ماں باپ ہو، ماں باپ کے لیے اولاد ہو، بھائی کے لیے بھائی، بہن کے لیے بہن، یہ جو آپس کے ذاتی سگے رشتے ہیں، یا پھر محلے داری ہے، یا پھر انسان کے کاروبار زندگی کے اندر تجارت و زراعت، کام کاج، پیشہ واری کے اندر جہاں جہاں انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، یا عام معاشرتی زندگی کے اندر جس کسی سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں. ہر ایک کے ساتھ انسان ایسا برتاؤ رکھے کہ آج اگر میں اس کا دل دکھاؤں گا، کل میں اس کا بدلہ بھی چکانا پڑے گا. یہ معاملات کی صفائی اگر نصیب ہو جائے، زبان انسان کی لگام میں آ جائے کہ میں کسی کو اگر برا بھلا کہہ رہا ہوں، کوئی جملہ کس رہا ہوں، کوئی گالی دے رہا ہوں، کوئی اذیت پہنچا رہا ہوں، اگلا آدمی اگر شریف ہے، خاموشی سے کام لے جائے گا، صبر سے کام لے گا، اس کا صبر کبھی کبھی تو دنیا میں بھی کام دکھا جاتا ہے. ماں باپ کا دل دکھانا، اولاد کو ستانا، تعلقات کے اندر جب کبھی کسی کو برتری مل جائے وہ دوسرے کو ستائے، کبھی کبھی ایسی لاچاری آتی ہے کہ الامان والحفیظ، دنیا ہی کے اندر اللہ پاک کایا پلٹ دیتے ہیں. وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ دلوں کا الٹنا پلٹنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جس طرح دلوں کا بدلنا، فرمایا کہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے، جس طرف چاہے وہ بدل دے، اسی طرح یہ ایام، یہ دل اور رات، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. ایک زمانے میں ایک انسان امیر دکھائی دیتا ہے، کل کو وہی غریب ہے. امیر ہونے کے دنوں میں غریبوں کے ساتھ تحقیر کا معاملہ نہ کیا جائے. آج کو جس اللہ نے امیر بنایا، کل کو وہ غریب بنا کر بھی دکھا سکتا ہے. ایک انسان آج غریب ہے، کل وہ لکھ پتی کروڑ پتی اللہ پاک اس کو بنا سکتا ہے. یہ دنوں کی ہیر پھیر، تبدیلی، زمانے کے اندر اتار چڑھاؤ، یہ سارے کے سارے متصدف الوجود ذات باری کے ہاتھ میں ہیں. بیٹا جس کی ہاں مدتوں کے بعد اکلوتا بیٹا ہوا تھا، سالگرہ تھی، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، بچے کو معمولی سے کوئی بخار وخار ہوا. یہ پرانے زمانے کے ہمارے بچپن کی بات ہے، ہماری والدہ ماجدہ کی آنکھوں دیکھا حال ہے. ہمارے جو بچپن تھا جہاں گزرا، وہاں ہمارے پڑوس کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا تھا. تو بچے کو بچے کی دادی نے ذرا سی دوا پلا دی کہ کچھ بخار وخار کی حرارت تھی، تو بچے کی ماں نے اپنے شوہر سے شکایت لگائی. بچے کی دادی بیوہ تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، تو بھرا موقع تھا، رشتے دار جمع تھے، سالگرہ کا موقع تھا. تو بیٹے کے کان میں جب بیوی نے شکایت لگائی، یعنی شوہر سے جب بیوی نے شکایت لگائی کہ ہمارے بچے کو تمہاری امی نے دوا پلا دی، نہ جانے کون سی دوا، حالانکہ دادی اپنے پتے کی خیر خواہی ہوا کرتی ہی، لیکن اس بیٹے نے بھرے مجمع میں ایسا ذلیل کیا، اتنا شرمندہ کیا اور اتنی سنائی کہ ماں اس وقت تو خاموش رہی. آخر کار وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اے اللہ، میں نے تو صبر کر لیا مگر تو صبر نہ کرنا. یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ میں تو صبر کر رہی ہوں لیکن تو صبر نہ کرنا. شام کے وقت ہونے نہیں پایا کہ شام کو اسی جوان بیٹے کو اٹیک ہوا اور انتقال کر گیا. وہی خاتون جس نے شکایت لگائی, چگلی لگا کر اپنی ساس کی ڈانٹ پڑوائی بھرے گھرانے کے اندر, وہ بھی پھر بیوہ ہوئی. مدتوں بیوہ ہونے کی حالت میں وہی گھرانہ جو خوشیوں کا گہوارہ تھا موت کا ماتم کدا بن گیا. سالگرہ کی خوشیاں مند نہیں تھی اور تل پٹ اچانک اٹیک ہوا اور تڑپ کا ذرا سی دیر میں جوان سالا بیٹا وہ بھی اکلوتا تھا, وہ بھی چٹ پٹ اللہ کو پیارا ہوا. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ہاں ایسے چٹ پٹ معاملات ہوتے ہیں کہ کسی کا دل دکھایا ساتھ کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ اللہ پاک دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. ایک بچی کا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران سپہر کا وقت تھا, 3 سے 4 بجے کے دوران ادھر اپنی نعمانیہ مسجد کے قریبی گھروں کے اندر قاری صاحب ٹیوشن پڑھانے آئے ہوئے تھے. گھر میں ڈاکو گھس گئے اور اس بچی کے کان میں سونے کے نازک سے ٹاپس تھے, تو ان سنگ دلوں نے اس بچی کے ٹاپس اتارنے کے بجائے نوچ نوچ بڑی بے دردی کے ساتھ کان خونم خون کر دیے اور جو کچھ بھی ان کے ہاتھ تک سدا تھا لے کر نکلے 2-3 دن. اور اس کے بعد اللہ کی پکڑ ایسی آئی ہاتھ کے ہاتھ کہ اچانک کوئی اس طرح کا شور مچا کہ وہیں باہر سے کوئی پولیس والے حضرات بھی گزر رہے تھے کہ شور مچا کے ڈاکو ڈاکو, ان حضرات نے پیچھے شروع کیا. ہوتے ہوتے جو ہمارا گھر ہے گھر کی پچھلی گلی میں آ کر ان حضرات نے فائرنگ کی, اور اس کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں جب وہ لہو لہان ہو کر گرے, وہی جو چند لمحے پہلے ایک معصوم بچے کو سپارہ پڑتے ہوئے کان نوچ کر ٹاپ چھین کر بھاگ رہے تھے, گلی کے اندر پڑے ہوئے تھے, لہو لہان تھے اور موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ایک کی لاش پڑی ہے, دوسرا تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے اور چیخ رہا ہے پانی پانی پانی, سارا محلہ جمع ہے اور لوگ تھو تھو کر رہے ہیں, منہ پر باقاعدہ آ کر تھوک رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے پیشاب کرو ان کے اوپر. بساؤ کا دل دکھانا, کسی بندے کا حق طلب کرنا کبھی کبھی اتنی جلدی پکڑ آتی ہے کہ اللہ پاک کی غیرت اس قدر جوش میں آتی ہے کہ کلام پاک پڑھتی ہوئی معصوم بچی جو سپارہ پڑھ رہی ہے اس کے ٹاپس کو اتار کر بھی نکالا جا سکتا تھا, لیکن جس بے دردی سے نوچا اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ گھنٹے بھی نہ گزرے گھر سے باہر ہی نکلے اور ہوتے 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 دونوں تینوں وہیں گلی کے اندر ایسے پچھاڑے گئے کہ سب کے سب موت کے گھاٹ اترے. اللہ پاک کے ہاں یہاں بھی بسا اوقات پکڑ آ جاتی ہے, یہاں پکڑ نہ بھی آئے لیکن آخرت کا حساب تو بالکل برابر سرابر ہے. تو زندگی کے اندر انجام انسان ہمیشہ سامنے رکھے کہ میری زبان سے, میرے ہاتھ سے, میرے وجود سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے, اور خدا نہ خواستہ تکلیف پہنچ جائے انسان کھلے دل سے معافی مانگ لے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے. حضرت عبدہ صدرت والد ماجد رحمہ اللہ کی زندگی کا آخری جمعہ تھا اور اگلے دن دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ابا جان کو لایا کرتے تھے وہاں سولت صاحب بھی جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے, ان کے اتارنے کی بھی ڈیوٹی ابا نے لگائی ہوئی تھی. جناب سولت صاحب بھی دنیا سے جا چکے اللہ پاک ان کی بھی, ہمارے والد ماجد کی, ہماری والد ماجدہ کی بھی مغفرت کاملہ فرمائے. وہاں گزرتے ہوئے ایک بھٹے والا بھٹا بیچ رہا تھا, ایک صاحب بھٹا لے رہے تھے, گاڑی جب برابر سے گزری تو حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید گاڑی ان سے ٹچ ہو گئی, ابا نے فوراً گاڑی رکوائی اور ان سے معذرت کرانے لگے. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں مجھے گاڑی نہیں لگی, کچھ نہیں ہوا. لیکن جب دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے, خطرہ اور کھٹکا ہوتا ہے, تو اتنی سی بھی چیز گوارا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی ان سے گزرتے گلی سے گزر رہی تھی, ایسا نہ ہو کہ گاڑی ان کو لگ گئی ہو اور ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ جائے, کل کو یہ حق ہمارے ذمے آ جائے. اللہ والے ہمیشہ اپنے دامن کو صاف رکھتے ہیں, اپنے معاملات کو سلجھا کر رکھتے ہیں اور ہمیشہ ایسے صاف ستھرے رہتے ہیں کہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جب دنیا سے گئے اس قدر بھاری ذمہ داریاں آپ پر تھیں, معاملات کی سارے سب کچھ ایسے صاف ستھرے سلجھے انداز میں لکھ کر گئے کہ ایک چیز میں بھی ہمیں پریشانی اٹھانی نہیں پڑی. وصیت لکھی بھی ساری صاف ستھری بالکل جیسے انسان انتقال کے بعد گفتگو کر رہا ہو کہ جب میرا انتقال ہو جائے اللہ کی مہربانی شامل حال ہو, خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے میں اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ کم از کم 4 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے کہ جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. فکر لگی ہوئی تھی کہ جب زندگی گزر رہی ہے تو آخر بھی ایسا اچھا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جب جاؤں سخروئی ہو. اللہ پاک نے آخری عمل بھی ایسا پیارا عطا فرمایا کہ عشاء کی نماز کی امامت کروائی, نماز با جماعت ادا کر کے با وضو پاک و صاف سر سے پاؤں تک نہائے دھوئے صاف ستھرے. جمعے کے دن ابا اپنا خط بنایا کرتے تھے, ناخن بال وغیرہ بالکل صاف شفاف دھلے دھلائے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سجے بنے تیار بالکل نہائے دھوئے سو رہے ہیں. یہ فکر جب انسان کو دامنگیر ہوتی ہے تو اپنی زندگی کے اندر ظاہر ہے کہ گھر کے سرپرست ایک ذمہ دار, پورے معاملات ہزاروں لاکھوں کے معاملات لیکن ہر چیز صاف ستھرے انداز میں ہر رقم کے ساتھ پرچی لکھی ہوئی ہے کہ یہ رقم زکات کی ہے, یہ رقم فلانے کی امانت ہے, یہ رقم ذاتی ملکیت ہے. ہر چیز پر ایک چٹ لگی ہوئی تھی, ہمیں کوئی اس پتش لگی ہے پریشانی نہیں اٹھانی پڑی کہ نہ جانے یہ کس کے پیسے ہیں کیا ہیں کیا نہیں. معاملات ایسے صاف ستھرے اور پھر ایک ذخیم وصیت کے اندر سارے معاملات کو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں لکھا ہوا ہے. اولاد کے لیے, تعلق والوں کے لیے, اس وقت اپنی زوجہ محترمہ جو ہماری والدہ ماجدہ تھی ان کے لیے کہ اپنی والدہ ماجدہ کا حد سے زیادہ خیال رکھنا اور میرے بعد ان کی خدمت کر کے خوب دعائیں لینا اور کبھی ان کو میری کمی کا احساس نہ ہونے دینا. اور اسی وصیت کے اندر یہ بات بھی لکھی تھی کہ میری دلی چاہت ہے کہ اللہ پاک ہم میاں بیوی میں یہ جو فاصلے آئیں گے اس میں اللہ پاک زیادہ دوری نہ رکھے. وہی ہوا کہ اللہ پاک نے ایک سال کے بعد ہی دونوں کو عالم برزخ میں دوبارہ سے ملوا دیا. یہ صرف ایک بات بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب فکر دامنگیر ہوتی ہے اپنے معاملات کو صاف ستھرا لے کر چلتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد پیچھے والوں کے لیے بھی ایسا سلجھا ہوا نظام چھوڑ کر جاتا ہے کہ پیچھے والوں کو کوئی رد کی برابر پریشانی نہیں ہوتی. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان غفلت کے اندر مبتلا ہو کہ ابھی تو بہت جیئیں گے, اس کے قرضے ادھر سے لین دین ادھر اتار چڑھاؤ یہ سارے الجھاؤ اور لکھت پڑھت کچھ نہ ہو, اچانک دنیا سے چلا گیا, خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا خدا نہ خواستہ ہارٹ فیل ہو گیا, خدا نہ کرے ویسے ہی سویا کا سویا رہ گیا. اب بعد میں لوگ آ رہے ہیں میرا اتنا حق ہے میرا اتنا حق ہے میرا, کوئی لکھت پڑھت نہیں, گھر والے دینے سے قاصر, پیچھے حقوق سارے باقی رہے. ہمارے نوجوان دوستوں میں ایک جوان یہیں سامنے شہید کیا گیا, ہزاروں لاکھوں روپے مقروض تھا لیکن لکھت پڑھت کچھ نہیں, ثبوت کچھ نہیں. بعد میں حق والے آئے کہ ہم سے اس نے قرضے لیے تھے, ماں باپ کی اتنی بساط نہیں کہ اتنے قرضے اتار سکے اور کوئی ثبوت بھی نہیں. اس قسم کے الجھی ہوئی زندگی گزارنے والا اچانک اگر چلا جائے گا, زندگی تو ایک دن مکمل ہونی ہے لیکن صاف ستھرے انداز میں زندگی گزارنے والا, اپنے معاملات کو سلجھا کے رکھنے والا اور بالکل خاص کر مالی معاملات, نہ اس میں کوئی خود برد ہو, نہ کوئی خیانت ہو, نہ کسی کی حق تلفی ہو, ہر کسی کے ساتھ صاف ستھرے معاملات ہو. اب وہی کا واقعہ ہے کہ ایک دن وصال سے کافی پہلے کی بات تھی کہ طبیعت بگڑنے لگی, اسپتال لے جانے لگے تو جاتے جاتے آپ دیدہ ہو کر بتانے لگے کہ اور تو میرے معاملات سارے صاف ہیں, البتہ یہاں ہمارے سامنے ہی چوک پر ایک قصائی تھے جن سے اس زمانے میں گوشت جایا کرتا تھا, تو فرمانے لگے کہ اس کے گوشت کا حساب ابھی باقی ہے تو وہ میرے ذمہ ہے. تو انسان ایسے صاف ستھرے معاملات رکھے کہ اس کو ایک ایک چیز پتا ہو کہ میرا معاملہ کس کے ساتھ کتنا باقی ہے, ایسی زندگی پھر بڑی پرسکون ہوتی ہے, پھر کوئی گھبراہٹ کوئی چکراہٹ نہیں ہوتی, پھر انسان بس اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر آ کر امی کو بتاتے کہ طبیعت ڈاماڈول ہونے لگی, فوراً میں تو کلمہ کلام شروع کر دیا, تیاری پکڑ لی. اور اکثر یہ معمول تھا, فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی خاموش ہوتا ہوں تو کلمہ طیبہ پڑھ کر خاموش ہوا کرتا ہوں. کلمہ پڑھ کے خاموش ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کسی کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے. اس حدیث کے راوی محدث جن کی تلاش میں ایک شاگرد نکلا کہ میں ان سے براہ راست یہ حدیث سنوں, ہوتے ہوتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے مکان تک پہنچا, معلوم ہوا کہ بالکل آخری لمحات ہیں. زندگی اختتام پذیر ہے. اور اگر اجازت دے کر ان کے پاس پہنچا, کہا کہ حضرت بڑی دور سے آپ کے پاس صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں, بالکل لبے دم کے دم زندگی آخری ہچکیاں لے رہی تھی, اپنی پوری سند بیان کی جاتے جاتے بھی, اور سند بیان کر لینے کے بعد ہوتے 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 اپنے استاد پر استاد ہوتے ہوتے صحابی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنا شروع کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, یہ کہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. لا الہ الا اللہ, اللہ پاک نے عملی طور پر ان کی زندگی کا آخری کلام بنا دیا. جس شخص کو زندگی کے اندر فکر دامنگیر ہوتی ہے تو اللہ پاک پھر ایسے سعادت مندی والے خاتمہ عطا فرما دیتے ہیں کہ آدھی حدیث بیان کر دی اور آدھی اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, جس کسی کا زندگی میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو, آگے پھر اللہ کا معاملہ ہے کہ دخل الجنہ, جنت میں داخلے کا فیصلہ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہاں تک پہنچے تھے سانس بند بند, روح پرواز کر گئی. میرے محترم بزرگ اور دوستو, زندگی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. آپ بھی سوچیں گے کہ ہر وقت موت کے تذکرے کرتا رہتا ہے, لیکن بات یہ کہ موت کو یاد کرنے والا ہی سنبھل کر چلتا ہے, ورنہ موت سے غافل ہی انسان پھر لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے. پچھلے ہی دنوں ہماری ایک بہت عمر رسیدہ بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی, اس قدر بوڑھے ہو چکے کھال بالکل لٹکی ہوئی, بالکل عمر رسیدہ کہ صبح سے لے کے شام تک کا بھروسہ نہ ہو, کئی ایک آپریشن بھی ہو چکے, پرندوں کے شوقین ہو, پرندوں کے سلسلے میں ملاقات ہوئی. اس میں وہ اپنی منصوبہ بندی بنانے میں بتانے لگے کہ یہ فلاں فلاں نسل کے جو فلاں مرغیاں ہیں بڑی قیمتی والی ہیں, ان کو ابھی میں الگ کروں گا, ان کے جو انڈے آئیں گے ان سے پھر میں چوزے نکالوں گا, ان سے جو جوڑے بنیں گے پھر میں ان کو بیچوں گا. یوں گا اتنا لمبا منصوبہ, حالت ایسی کہ ابھی آپریشن ہو چکے اور مزید الٹرا ساؤنڈ ایک ہی دن پہلے ہوا تھا, مزید کوئی آپریشنوں کی تیاری تھی, اور ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے کمر بھی بالکل جھک چکی, ٹیڑھے ہو چکی. میں سن کر یہی حیران ہو رہا تھا کہ انسان کتنے لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ اس میں درکار ہے. ایک جانور بڑا ہوگا انڈے دے گا, اس کے بعد اس کے انڈوں سے بچے نکلیں گے, بچے بڑے ہوں گے, پھر وہ یہ سارے سلسلے. لیکن اس قدر زندگی کے اندر مگن ہے اور اس قدر لمبے منصوبے ہیں کہ جیسا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک شخص تھے, انہوں نے 300 سال کے لیے ایک زمین کرایہ پر لی. ایک محدث تھے, ایک دن ان کے کان میں جب یہ بات پڑی کہ پاسدین نے دریائے دجلہ کے کنارے 300 سال کے لیے ایک زمین کرایہ پر لی ہے کھیتی باڑی کے لیے, اپنے درس کے اندر وہ محدث فرمانے لگے کہ مبارک ہو تم لوگوں کو, ملک الموت میں انتقال ہو گیا. شاگرد حیران ہوئے کہ حضرت ملک الموت تو انتقال نہیں کرتے. کہنے لگے کہ حضرت یہ کیسے کہ ملک الموت انتقال فرما جائے. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے پاسدین نے 300 سال کے لیے زمین کرایہ پر لے لی. خود اتنے عمر رسیدہ تھے وہ صاحب جن کا نام پاسدین تھا, کہ وہ عمر رسید کے عالم میں 300 سال کے لیے زمین کرایہ پر لے رہے ہیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا, تبھی تو انہوں نے اتنا لمبا منصوبہ بنایا. تو شاگرد بھی ہنسنے لگے. تو حقیقت یہ ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نقشہ کھینچ دیا, اپنے ایک مبارک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا, دوسرا ہاتھ سامنے پھیلا دیا. فرمایا کہ انسان کی زندگی کا یہ نقشہ ہے کہ اس کے منصوبے یہاں سے چلتے 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 کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں, منصوبے بندیوں میں لگا ہوا دور تک, حالانکہ موت اس کے سر پر بالکل آ پہنچی. موت بالکل تیار ہے, اس کو اچکنے کی تیاریاں کر رہی ہے کہ اتنے لمحات رہ گئے, فلاں جگہ پہنچے گا, فلاں موقع پر روح قبض کرنی ہے. ملک الموت ساتھ ہو لیے, تیاریاں شروع ہو چکی, کفن بازار میں بکنے کے لیے آ چکا, قبر کھل چکی, سارے معاملات تیار ہیں, موت بالکل گردن پر ہے. فرمایا کہ سامان آگے اتنے بکھرے ہوئے منصوبے انسان سالوں سال کے بناتا ہے. تو یہ نقشہ اگر انسان ہمیشہ اپنے سامنے رکھے کہ زندگی نہ جانے کس لمحے مکمل ہو جائے, چراغ گل ہو جائے, تو اس چیز کو جب سامنے رکھ کے انسان چلتا ہے تو پھر ہر دن اس کو زندگی کا آخری دن لگتا ہے, ہر رات اس کی زندگی کی آخری رات لگتی ہے. پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا, ہمارے ایک جاننے والے ہیں ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہوا. والدہ بیمار تھی, والد بھی بوڑھے تھے, والدہ اسپتال میں داخل تھی, والد گھر میں ہی تھے. والدہ ہوتے ہوتے بیماری انتہا کو پہنچی, انتقال فرما دی. رات عشاء کے وقت انتقال ہوا, صبح جنازہ اٹھانے کی تیاری تھی. والد صاحب آرام کرنے کے لیے سو چکے تھے تو سوچا کہ ابا تو سو رہے, چلو ابھی آرام کرنے دو, صبح ہی بتائیں گے تاکہ کم از کم آرام تو مل جائے ابا کو. صبح جب فجر کے وقت ابا کو ہلایا تو رات اور رات ابا کی روح بھی قبض ہو چکی تھی. ایک ساتھ دونوں میاں بیوی, عشاء کے وقت بیوی کا انتقال ہوا, بوڑھی اور عمر رسیدہ. اور صبح جب اٹھایا تو رات کسی لمحے والد ماجد سوئے تو سوئے رہے, ایک ساتھ دونوں کے جنازے اٹھے. قبر بھی دونوں کی برابر برابر تیار کی گئی, جنازے یہیں لائے گئے, نماز جنازہ ادا کی گئی, سامنے قبرستان میں لے جایا گیا. اس کے بعد جب قبر میں اتار رہے تھے, اتارنے کے وقت وہ دیوار گر گئی. جو کچی ریت والی زمینیں ہیں تو وہاں دیوار جو بنائی جاتی ہے تو دیوار گر گئی. اب فوری طور پر جو دوسری قبر کہیں تیار تھی تو یہ ہوا کہ چلو بجائیے کہ اس قبر کو تیار کرنے میں وقت لگے گا, تو جو قبر تیار ہے اسے نکال کر ان دوست قبر کے اندر منتقل کر کے سپرد خاک کر دیا گیا. لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں یہاں سے ہمارا تعلق ہے, وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جگہ میرے ابا کے لیے مختص نہیں تھی. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جس سرزمین سے انسان کی خاک اٹھائی جاتی ہے, روایت میں آتا ہے کہ جس جب کسی انسان کی پیدائش کا وقت شروع ہوتا ہے اللہ پاک فرشتہ کو بھیجتے ہیں, وہ فرشتہ روئے زمین کے کسی خطے سے مٹی چنتا ہے, اس مٹی کو انسان کی ناک کے والے جو حصہ ہے حصہ مکس کر دیا جاتا ہے. انتقال کے بعد انسان اسی سرزمین میں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ سے اس کی مٹی اٹھائی گئی. اس لحاظ سے ان کے دل میں یہ تجسس ہوا کہ یہ جگہ میرے والد کے لیے نہیں تھی, چلو دیکھنا ہوں کہ کس کی تھی. کیونکہ شروع شروع میں جب انتقال ہوتا ہے انسان روزانہ ہی اپنے عزیز اور اقارب کی قبر پر حاضری دیتا ہے, تو کہنے لگے کہ اگلے ہی دن جب میں گیا تو دیکھا کہ وہی جگہ قبر تیار ہے اور تازی تازی قبر بنی ہوئی ہے, اور وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا فاتحہ پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے. میں بھی فاتحہ سے فارغ ہوا, وہ بھی فاتحہ سے فارغ ہوا. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کس کی قبر ہے یہ؟ اس نے بتایا کہ میرے جوان سالہ بھائی کی قبر ہے. کہا کہ کیسے انتقال ہوا؟ کہنے لگا کل شام کو بھلا چنگا اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا, اچانک فائرنگ ہو گئی, گولی لگی. اس گولی کی وجہ سے یہ اچانک دل پر لگی یا دماغ پر لگی, بیٹھے بیٹھے بےچارہ گولی کا شکار ہوا, انتقال کر گیا. گزشتہ کل ظہر کے بعد تدفین کا عمل ہو رہا ہے, قبر میں دوسرے شخص کو اتارا جا رہا, دیوار گر گئی. صاحب قبر جو اصل جس کے لیے حصہ بننے والا تھا وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے, نوجوان ہے. اس قبر سے میت کو نکال کر اس کی اصل قبر میں منتقل کر دیا گیا. اس کے وہم و گمان میں نہیں کہ میری قبر کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے, لیکن دیکھنے والے نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ قبر کس کے لیے مختص ہے. اور وہ اس وقت زندہ تھا. اگلے دن جو بھائی نے بتایا کہا کہ 3-4 بجے کے وقت گولی لگی. جب گولی لگ گئی انتقال ہو گیا تو وہی اسی قبر کا حقدار بنا. تو انسان اس وقت زندہ ہے, معلوم نہیں کہ میری قبر تیار ہو چکی, کفن بازار میں آ چکا, تیاریاں مکمل ہو چکی, زندگی اختتام پر پہنچ رہی ہے. اور آج بھلا چنگا نوجوانی کے عالم میں دکان میں ہے, کل اسی وقت وہ قبر کے اندر قبر کا پیون زمین کا پیون بن چکا ہے. تو زندگی اس قدر بے بھروسہ ہے کہ نہ جوان کا پتہ ہے نہ بوڑھے کا پتہ ہے, لیکن سنبھل کر چلنے والا ہمیشہ خوش و خرم زندگی بسر کرتا ہے. معاملات کے اندر, اخلاقیات کے اندر, معاشرت کے اندر, اپنی عبادات کے اندر, عقائد کے اندر درستگی پیدا کرنے والا وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوا کرتا ہے. اللہ پاک اس کو پھر ایسی بابرکت زندگی عطا فرماتے ہیں کہ وہ جوانی میں جائے تب بھی اللہ پاک اس سے بڑے بڑے کام لے لیا کرتے ہیں. حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ بہت بڑے اونچے درجے کے امام گزرے ہمارے اکابرین. علم کے پہاڑ تھے, علم کے سمندر تھے, کتابیں اس قدر لکھی اور علم کی اس قدر فیض چھوڑا, اور انتقال ہوا صرف 42 سال کی عمر میں. اتنے بڑے بڑے کام انجام دے گئے, اور سمجھ لیجیے 40 سال سے انسان کی بھرپور زندگی ہوتی ہے, جوانی شباب پر ہوتی ہے, 40 سال کے بعد انسان ڈلنا شروع ہوتا ہے. اللہ پاک کے مطیع اور فرما بردار بندے بن کر جو جینے والے ہوتے ہیں, بڑھاپے تک بھی اللہ پاک ان کو تروتازگی عطا فرماتے ہیں, اطمینان عطا فرماتے ہیں, سکون عطا فرماتے ہیں, قرار عطا فرماتے ہیں, زندگیاں ان کی بابرکت ہوتی ہیں, صحت ان کو نصیب ہوتی ہے. ورنہ تو جوانی کے حالے میں ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں, دنیا کے پیچھے گھلنے والے, دنیا کے پیچھے دوڑنے والے اور دنیا کے متوالے بننے والے. یہ دنیا عجیب چیز ہے, اس کی مثال سایہ کی طرح. اگر انسان سایہ سے بھاگے, سایہ انسان کے پیچھے آتا ہے. دنیا سے بھاگنے والا, دنیا اس کے قدموں میں خود آ کر گرتی ہے, اور جو سایہ کے پیچھے بھاگتا ہے تو سایہ انسان سے آگے ہی آگے رہتا ہے, انسان اس سایہ کو پکڑ نہیں پاتا. اس لحاظ سے دنیا کے اندر رہنا ضروری ہے, دنیا کے اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے, ضرورت کی حد تک کمانا بھی ضروری ہے, حلال ذرائع آمدن اس کو بھی طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ کا درجہ دیا گیا. رزق حلال کو حاصل کرنا, کسب معاش حلال طریقے سے حاصل کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا اہم ترین فریضہ ہے. اللہ پاک نے اس کو بھی عبادت قرار دے دیا. فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے کہ انسان کما کر لائے, اپنے بیوی بچوں کو کھلائے, یہ افضل ترین صدقہ ہے. اس کے اوپر بھی اللہ پاک آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ دن بھر محنت کر کے لایا ہے, اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, حلال لقمہ کے پیٹ میں اتار رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیز کو اللہ پاک نے عبادت قرار دیا. تو کاروبار ہو, محنت مشقت ہو, مزدوری ہو, ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے عبادت بنایا ہے, لیکن شرط لگا دی حلال دائرے میں رہ کر, حق تلفی سے بچ کر, دیانتداری کو مد نظر رکھتے ہوئے. ایک مزدور مزدوری کرتے کرتے ہاتھ ان کے سخت ہو چکے تھے, صحابی تھے خوش نصیب. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافات کیا تو ہاتھ بڑے کھر بھرے اور سخت تھے. آپ نے پوچھا تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا, اتنے سخت ہو رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, محنت کرتے کرتے سخت ہو گئے, ہل بیل جوتا ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں, ظاہر ہے کہ ہاتھوں پر زور پڑتا ہے, اس لیے سخت ہو گئے. آپ نے ان ہاتھوں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں تو لیا ہوا تھا, ان کو چوم لیا. یہ ہاتھوں کا چومنا اس بات کی حوصلہ افزائی ہے کہ محنت مزدوری کرنے والا, حتیٰ کہ چپل گانٹنے والا, چپل جوڑ کر اپنی حلال روزی کمانے والا بھی بڑا بابرکت. اس کا یہ لقمہ بھی حلال, اپنے آل اولاد کو کھلائے جانے والا لقمہ, اس کو بھی اللہ پاک عبادت بنا دیتے ہیں. تو چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کاروبار تک, جب وہ حلال طریقے سے ہو, شریعت کی حدود میں ہو اور مال کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہو, اللہ پاک نے تو اس کو بھی عبادت کرا دیا. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ, کہ حلال کمائی کو حاصل کرنا, رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرنا, محنت مشقت کرنا, اپنے آپ کو تھکانا, یہ ساری چیز بھی فرمایا کہ بڑے بڑے فرائض کے بعد یہ بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے. لیکن اس تگ و دو کے اندر اللہ کے حقوق تلف نہ ہو, عبادات کی ادائیگی اپنے وقت پر انجام دی جائے, نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھی جائے, زکات کی فرضیت کا وقت آ جائے زکات ادا کی جائے, مالدار ہو جائے تو حج کرے, قربانی کا وقت آئے تو قربانی کرے, صدقات خیرات کا وقت آ جائے تو صدقات خیرات کرے, دل کھول کے اللہ کے راہ میں خرچ کرے. تو اس قسم سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا وہ تو ہے کامیاب. لیکن ان تمام چیزوں کو سمیٹ سمیٹ کر رکھنے والا اور دنیا کے اندر اس قدر منہمک ہونے والا کہ جس کو نماز کی بھی فرصت نہ ملے, تلاوت کلام پاک کی بھی فرصت نہ ملے, ذکر و اذکار کی فرصت نہ ملے, دیگر عبادات کا اس کو موقع نہ ملے, ایسا انسان اپنے لیے تباہی کے سامان پیدا کرنے والا ہے. بزرگان دین نے زندگی اور دنیا کی بڑی پیاری مثال دی ہے. فرمایا کہ زندگی کی مثال ہے, انسان کی مثال ہے کشتی کی, اور دنیا کی مثال ہے پانی. انسان زندگی گزارتا ہے, زندگی بغیر دنیا کے نہیں گزر سکتی, لازمی طور پر اس کے لیے مکان ضروری, سر چھپانے کے لیے ٹھکانا ہو, رہن سہن کے لیے لباس پوشاک ہو, بستر ہو, آرام دہ گھر ہو, گرمی سردی سے بچاؤ کے سارے ساز و سامان ہو, سواری میسر ہو اور خوراک کے لیے اچھی چیز میسر ہو, کھانے پینے کے انتظامات ہو, یہ سارے ضروریات زندگی ہیں. یہ اگر ہوں گے تو انسان جی پائے گا, یہ اگر نہ ہو تو انسان بھوک سے ہی مر جائے, گرمی سے مر جائے, سردی سے مر جائے, بارش سے, آندھی طوفانوں سے مر جائے. تو یہ سارے جو ضروریات زندگی ہیں, کھانا پینا, لباس پوشاک, رہن سہن, گھر بار بار, اور اسی طرح سواری, اور یہ سارے کاروبار کے انتظامات, یہ ساری انسان کی زندگی کو تحفظ دینے والی چیزیں, انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں. اور میں کہ ان تمام کی تمام چیزوں کا حلال طریقے سے حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن اس حد تک ضروری ہے جتنی ضرورت کشتی کو ہے پانی کی, کہ پانی پھیلا ہوا ہے تو دنیا بھی پھیلی ہوئی ہے, وسیع اور عریض ہے. اس پھیلے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کو جب ڈال دیا جاتا ہے, رکھ دیا جاتا ہے, تو کشتی اس پانی کے اوپر اپنا سفر شروع کرتی ہے, میلوں میل چلتی چلی جاتی ہے, لیکن کب تک؟ جب تک کہ کشتی اوپر ہو, پانی نیچے ہو. لیکن اگر اس کشتی کے اندر پانی آ جائے, پانی اٹھا اٹھا کر ڈول بھر بھر کے کشتی کے اندر بھر لیے جائے, تو یہی کشتی ڈوب جائے گی, یہی پانی اس کو تباہی کا اور ڈبونے کا سامان بن جائے گا. تو زندگی اور دنیا, زندگی کی مثال کشتی کسی ہے کہ زندگی انسان گزارے دنیا کے اندر رہتے ہوئے, لیکن دنیا اسی حد تک رہے کہ دنیا اس زندگی کے تابع رہے. لیکن اگر اس دنیا کو اپنی زندگی پر اس قدر حاوی کر لیا جائے کہ رات دن صبح و شام انسان اسی دنیا کی تگودو میں لگا رہے, اور عبادات جس کو فرصت نہ ہو, دیگر معاملات کو اس کے پاس اوقات نہ ہو, جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا کہ اللہ کی بندگی کے لیے جو زندگی کا موقع دیا گیا, اس کے لیے اگر اس کے پاس موقع نہ ہو اور وہ دنیا کو اپنے پر اتنا حاوی کر لے, تو یہی دنیا اس کو ڈبو دے گی. آنکھ بند ہوگی, خسرت دنیا والآخرہ کا سامان ہوگا, کہ دنیا کے اندر دنیا کما کما کے ذخیرے بنائے, لیکن وہ ذخیرے سارے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا. اپنے تو کچھ کام نہ آیا, اپنے تو صرف وہ کام آیا, آپ نے فرمایا کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا, وہ ہے جو پی لیا, وہ ہے جو اس نے پہن لیا. اس کے علاوہ جو ذخائر ہیں سارے بینک بیلنس سے بڑے بڑے, یہ سب تو اپنے ورثہ کے لیے محفوظ کیے ہوئے ہیں. آنکھ بند ہوتے ہیں, اس میں جو بٹوارے ہوتے ہیں, اولاد, بیوی, اور یہ نہ ہو تو پنڈی کا بھی عزیز و اقارب, رشتہ دار, وہ اس کے حقدار بن جاتے ہیں. اپنا اصلی مال تو وہ ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے, کھاؤ گے, پیو گے, پہنو گے, استعمال کرو گے, جس انداز سے بھی اپنے مال کو استعمال کرو گے, اللہ پاک فرماتے ہیں ما عندکم ینفد, جو مال تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہو جائے گا, وما عند اللہ باق, جو اللہ کے ہاں تم نے جمع کرا دیا وہ باقی رہے گا. یہ سبق ہمیشہ انسان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ زندگی بھی محدود, زندگی کے سرمایے بھی محدود, اور یہ جو لمحات ملے ہوئے یہ بھی محدود. موت کے آنے سے پہلے پہلے آخرت کے لیے ایسے ذخیرے کر لیے جائیں, ایسی تیاری کر لی جائے, آخرت کے لیے توشہ تیار کر لیا جائے, آنکھ بند ہونے کے بعد جب انسان وہاں پہنچے تو وہاں کے لیے بھی تیاری مکمل ہو. ہارون الرشید سے جو بہلول تانوں نے پوچھا تھا, ایک وقت میں ہارون الرشید نے چھڑی ہاتھ میں تھی, مذاق میں بہلول کو دے دی, بہلول یہ چھڑی لے لو, جو تم سے زیادہ بیوقوف تم کو دکھائی دے تو اس کے ہاتھ میں تھما دے. بہلول تھے تو بڑے مزدور صفت انسان, باولے سے دکھائی دیتے تھے لیکن مزدور تھے, بہت ہی زیادہ عارفانہ باتیں کیا کرتے تھے. چھڑی سنبھال کر رکھی, ہارون رشید کا جب زندگی سے تعلق ٹوٹ رہا تھا, موت قریب تھی اور آخری لمحات تھے, اس وقت یہی دیوانہ بہلول کے پاس حاضر ہوا, پوچھنے لگا, بات چیت کرنے لگا. ہوتے ہوتے ہارون نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ زندگی میں اختتام پذیر ہے, آخرت کی طرف منزل سامنے دکھائی دے رہی ہے, آخرت کا سفر تیار ہے, ڈر لگا ہوا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا. تو بہلول انجان بن کے کہنے لگے کہ حضور وہاں آپ نے لشکر تو بھیج دیا ہوگا, خیمے گڑوا دیے ہوں گے, تیاری مکمل کرا لی ہوگی, منزلیں آپ کی تیار ہوں گی, وہاں آپ کے خیر مقدم کرنے والے منتظر ہوں گے. کہا کہ بہلول کسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو, آخرت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. کہا کہ نہیں, آپ جب دنیا میں کہیں جایا کرتے تھے پہلے سے پہلے آپ وہاں اپنے کارندوں کو بھیجتے, وہاں آپ کے لیے ٹھکانے تیار ہوتے, آپ کے محافظین اور آپ کے لیے سارے بندوبست مکمل ہوتے تھے. تو آخرت کا سفر تو بڑا لمبا ہے, وہاں تو آپ نے بڑے لمبے انتظامات کیے ہوں گے. ہارون کہنے لگے کہ نہیں, وہاں کے لیے سارے انتظامات تو میں نے نہیں کیے. بہلول نے وہ چھڑی نکالی, کہا کہ حضرت یہ چھڑی آپ دیجیے, آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ دنیا کے مختصر سے سفر کے لیے اتنے انتظامات کیا کرتے تھے. آخرت کا سفر جو اتنا طویل سفر ہے اس کے لیے آپ نے سارے انتظامات نہ کیے, اس سے بڑے بیوقوف تو مجھے آپ ہی دکھائی دیتے ہیں, اس چھڑی کے حقدار آپ ہی ہیں. تو آخرت کے اندر وہی کام آئے گا جو دنیا کے اندر انسان رہتے ہوئے اپنے لیے وہاں سرمایہ بنا کے چلا گیا. وَعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَعِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کھا کر پی کر استعمال کر کے وہ تو مستعمل ہو گیا. لیکن جو آخرت کے لیے اللہ کے ہاں جمع کرا دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, وہی باقی رہنے والا ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مبارک فرمان سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بکری ذبح ہوئی, آپ جب گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین سے پوچھا کہ بکری کے گوشت کا کیا ہوا؟ فرمانے لگی کہ سارا تو بٹ بٹا کر ختم ہو گیا, خالی ایک دستی بچی, سارا گوشت تو بٹ بٹا کر ختم ہو گیا, اڑوس پڑوس میں کچھ یتیم بچوں کے لیے, کچھ بیواؤں کے لیے, کچھ ضرورت مندوں کے لیے بانٹ کر سارا بکری کا گوشت تو ختم ہو گیا, صرف ایک دستی باقی بچی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, جو بٹا ہے وہ تو باقی ہو گیا, اور جو دستی رہ گئی وہ ختم ہونے والی ہے, وہ تو ہم کھائیں گے, تو وہ تو کھا پی کر ہضم ہو جائے گی, یہی دنیا میں اس کا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جو ہم نے تقسیم کر دیا, ضرورت مندوں کو دے دیا, تو حقیقت میں وہ گوشت باقی ہو گیا, کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دوسروں کو دیا ہے, تو وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا. تو آخرت کی تیاری زندگی میں رہتے ہوئے کرنا ضروری ہے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, جنت اس قدر سستی نہیں, وہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و بستی نہیں, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آج اس طرح کفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئیں گا. ہمارے جو خاص ساتھی ہیں او ایس احمد, موٹر سائیکل سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے پنڈی کی ہڈی ٹوٹ گئی, پوری رات پر اور پاؤں تک پورا پلستر چڑھائے تقریباً 6 ہفتے کے لیے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک بھائی اویس احمد کو اور جناب ڈاکٹر اقبال امام صاحب کو, جناب آفتاب احمد صاحب کو, اور بھی ہمارے جو کرم فرما ہیں بھائی ذبیح اللہ, ان کے صاحبزادے ہیں عمر, ان کو ڈینگی وائرس ہو گیا, اور بھی کئی ایک افراد ڈینگی وائرس میں مبتلا ہیں. اللہ پاک تمام کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, ہماری زندگیاں دراز فرمائیے, خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے, ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیے, فہم دین عطا فرمائیے, فکر آخرت نصیب فرمائیے, آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو سلجھی ہوئی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, پاکیزہ اخلاق عطا فرمائیے, پاکیزہ عادات عطا فرمائیے, نیک صحبتیں ہمیں میسر فرمائیے, بری صحبتوں سے بچائیے, گناہ اور برائیوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے, متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے, دیندار بنا دیجیے, اپنا وفا شعار بندہ بنائیے. اے الہ العالمین, یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے, ہم سب کو اپنی زندگی پاکیزہ بنا کر صاف ستھری گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمدہ عطا فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشان کے شکل نجات نصیب فرمائیے, مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے, تندرستوں کو وسعت عطا فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں پریشانیاں ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے, اچھے رشتے مقدر فرما دیجیے, بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے, بے سواریوں کو اپنی ذاتی سواریاں عطا فرمائیے, بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو پورا فرما کر ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجئے, زندگی ہماری سنوار دیجئے, متبع سنت بنا دیجئے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بن کر سچا پکا امتی بن کر ہم سب کو جینے کی توفیق عطا فرمائیے, اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے, اپنے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے والا بنا لیجئے. اے الہ العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.